بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی بات جو ہے اس کا ٹاپک ہے دعوی الی اللہ، دعوت الی اللہ، یعنی خدا کی طرف پکارنا، انویٹیشن ٹو گاڈ۔ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں ایک ای میل ہے، یہ ای میل پاکستان سے آیا ہے۔ تو اس میں ایک لڑکی 16 سال لکھتی ہے کہ لڑکی، اس کا نام ہے فاطمہ، کسی اسکول میں وہ پڑھتی ہے، تو وہاں ہندو لڑکے پڑھتے ہیں۔ وہ لکھتی ہے کہ ہندو لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو تو یہ بتاؤ کہ کیوں تم مانتے ہو کہ دنیا کا کریٹر جو ہے وہ خدا ہے، خدا نے اس کو کریٹ کیا ہے، خدا ایگزسٹ کر رہا ہے، ایسا کیوں مانتے ہو؟ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ تم کیوں مانتے ہو کہ خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے کسی پرپس کے لیے، اور اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہے اور ہیل اور پیراڈائز ہے، ایسا کیوں مانتے ہو؟ تو یہ ایک سمپل قسم کا کوشچن ہے، لیکن اس کو میں جب ملا یہ ای میل، تو میرے مائنڈ میں ایک اور کوشچن آ گیا کہ اس ہندو اسٹوڈنٹ نے ایک مسلم اسٹوڈنٹ ہی سے کیوں یہ سوال کیا؟ اس کا اپنا بھی تو یہ کوشچن ہے، سبھی کا، ہر انسان کا کوشچن ہے۔ تو ایک ہندو اسٹوڈنٹ ایک مسلم اسٹوڈنٹ سے ایسا کیوں پوچھتا ہے؟ اس پر سوچتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ جو آدمی یہ کہے کہ میں مسلم ہوں، تو مسلم کہتے ہی وہ یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں خدا کا اسپوکس پرسن ہوں، میں خدا کا ریپرزینٹیٹو ہوں، یعنی وہی چیز جس کو قرآن میں کہا گیا ہے شہدا، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یعنی امت محمدی جو ہے وہ اس کی حیثیت شاہد کی ہے دنیا میں۔ شاہد کا مطلب ہے گواہ، وٹنس۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ المسلمون شہداء اللہ فی الارض، مسلمان زمین میں خدا کے گواہ ہیں۔ یہ بات ہم مانتے ہیں، قرآن حدیث سے یہ چیز بہت ہی کلیئر طور پر موجود ہے۔ اس پر سوچتے ہوئے مجھے ایک اور بات کی طرف دھیان گیا، وہ یہ کہ یہ کام جو ہے گواہی دینے کا کام، یعنی وہی کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں دعوت۔ دعوت اور شہادت دونوں ایک ہی بات ہے۔ قرآن میں ہے کہ وہ شاہد و مشہود، شاہد اور مشہود وہاں پر آئیں گے، تو یہ وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دائی اور مدعو۔ شاہد اور مشہود جو قرآن میں آیا ہے وہ اسی معنی میں، جس معنی میں ہم بولتے ہیں دائی اور مدعو۔ تو دیکھیے، قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں پیغمبر آئے اور انہوں نے دعویٰ ورک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری پیغمبر تھے، فائنل پرافٹ تھے۔ اس کے بعد اب کوئی پرافٹ آنے والا نہیں ہے۔ اس کا کیا ہے، کیوں ایسا کیا خدا نے؟ تو یہ کوئی ایسا ہی کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے، مسٹیریس بات نہیں ہے. اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ یہ ایسا ہے کہ پہلے زمانے میں دعوت کا کام پرسنلائزڈ دعوی ورک تھا. پرسنلائزڈ دعوی ورک یعنی ایک شخص, ایک پیغمبر آیا, اس نے دعوت کا کام کیا, وہ چلا گیا. پھر دوسرا پیغمبر آیا, اس نے دعوت کام کیا, وہ چلا گیا. یہاں تک کہ حدیث کے مطابق دنیا میں 100,000 سے زیادہ پیغمبر آئے. تو یہ زمانہ تھا پرسنلائزڈ وے میں دعوی ورک کرنے کا, یعنی ایک انڈیویجول, ایک فرد دعوی ورک کرتا تھا. رسول اللہ کے بعد ایک نیا زمانہ آتا ہے, کیونکہ دیکھیے پرافٹ آف اسلام جو تھے, ایک نیا ریولیوشن آنے والا تھا ہسٹری میں, تو ایک نیا ایرا آنے والا تھا ہسٹری میں. اس کے بگننگ میں پیدا ہوئے آپ, یعنی سائنٹیفک ایرا کے بگننگ میں. سائنٹیفک ایرا کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے مطلب, یعنی ایج آف کمیونیکیشن, گلوبلائزیشن, عالمی انٹریکشن. ایک نیا زمانہ تھا جو پہلے موجود نہیں تھا. تو رسول اللہ آئے اس زمانے کے آغاز میں, اس کی بگننگ میں, جبکہ زمانے میں گلوبلائزیشن ہو رہا تھا, یونیورسلائزیشن ہو رہا تھا. تو اب رسول اللہ کے بعد جو دعوت کا کام ہے وہ ہوگا انسٹیٹیوشنلائزڈ وے میں ہوگا. پہلے ہوتا تھا پرسنلائزڈ وے میں, اب ہوگا انسٹیٹیوشنلائزڈ وے میں. یہ ہے مطلب اس کا, کہ پیغمبر کے بعد امت نبی کی جگہ پر ہے, نبی کا قائم مقام ہے, یعنی اب بطور انسٹیٹیوشن کے وہ کام ہوگا. ایک پوری امت جو ہے اس کو انجام دے گی, جس کو ایک فرد انجام دیتا تھا. تو اس کا معنی ہے کہ یہ اٹ واز بٹ نیچرل کہ رسول اللہ پر نبوت ختم ہو جائے, کیونکہ جب نیا دور آ گیا, نیا دور آیا آ گیا تو پھر اب انسٹیٹیوشن کے روپ میں دعوی ورک کرنا ممکن ہو گیا. تو پھر اب بار بار نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن محفوظ ہو گیا, حدیث محفوظ ہوگی, رسول اللہ کا جو ماڈل ہے وہ محفوظ ہو گیا. اب اس سے آپ دین کو سیکھیے اور کام کرتے رہیے. تو جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں خدا کا گواہ ہوں, خدا کا وٹنس ہوں. مجھ سے تم سمجھ سکتے ہو, مجھ سے کوشچن کر سکتے ہو, گاڈ سے ریلیٹڈ باتیں جو ہیں وہ میں بتانے کا ذمہ دار ہوں. دیکھیے ایک بات میں یہاں عرض کروں گا کہ اکثر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ امت محمدی جو ہے اس کو ایک فضیلت حاصل ہے. میں اس کو نہیں مانتا. امت محمدی ہونا ایک ذمہ داری کا ٹائٹل ہے, وہ افضلیت کا ٹائٹل نہیں ہے. وہ افضلیت کا ٹائٹل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر یہ امت کھڑی کی گئی ہے تو یہ افضلیت کی بات نہیں ہے, یہ ذمہ داری کا ٹائٹل ہے. یعنی جو کام پیغمبر کو انجام دینا پڑتا تھا وہ اب امت کو انجام دینا ہے, انسٹیٹیوشن کے روپ میں انجام دینا ہے, سب مل کر انجام دیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے انسٹیٹیوشن بنا کر کام کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ابھی تک آیا ہے, جبکہ آج کی دنیا جو ہے اس میں یہ چیز ہر جگہ آ چکی ہے. جیسے میں آپ آج ہی مجھے ایک بات جاننی تھی یعنی کرسچینٹی کے بارے میں, تو ایک فادر ٹامسن ہیں دلی میں, ان کو میں نے ٹیلی فون کیا, وہ دلی میں رہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ اس وقت کوچن میں ہیں. ان سے بات ہوئی مگر وہ اس وقت کوچن میں تھے, یعنی ود ان منٹ بات ہوئی, لیکن وہ دلی میں نہیں تھے بلکہ کوچن میں تھے. اس سے میں نے دو بات نکالی. ایک تو یہ کہ کرسچن لوگوں نے نیٹ ورکنگ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے. ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے پورے انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں ہے. یعنی جو کام پہلے ہوتا تھا ایک انڈیویجول کے روپ میں, یعنی پرسنلائزڈ روپ میں, اس کو آلریڈی انہوں نے کر دیا ہے انسٹیٹیوشنلائز روپ میں. اسی کام کے لیے وہاں گئے ہیں جس کام کے لیے وہ دلی میں تھے. ان کا وہاں بھی ایک برانچ ہے, یہاں بھی برانچ ہے, اور بہت ڈھنگ کے کام. انسٹیٹیوشن کا معنی کیا ہوئے, ایک کام کو بہت ڈھنگ سے کرنا. جیسے آپ دعوی ورک کر رہے ہیں, اب ایک آدمی اسلام میں آیا, اس کو ایجوکیشن چاہیے, اس کی ٹریننگ چاہیے, اس کو عبادت سکھانا ہے, اس کو میڈیکل ایڈ دینا ہے, اس کو جاب چاہیے, اس کے فیملی پرابلم ہے اس کا کرنا ہے, اس کو بہت ساری چیزیں ہیں. ان سب کے لیے آپ کے پاس ادارے ہوں, اس سب کے لیے آپ کے پاس انتظام ہو. یہ ہے نیٹ ورکنگ کے ساتھ کام کرنا. یہی زمانے میں جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کا عالمی شکل میں نیٹ ورک ہوتا ہے, جو کہتے ہیں گلوبلائزیشن. تو گلوبلائزیشن کا زمانہ آ رہا تھا, اس لیے رسول اللہ کے بعد دوسرا نبی نہیں آیا, اور وہ ذمہ داری امت پر آ گئی کہ اب جو نئے ریسورسز ہیں, نئے امکانات ہیں, نئی پاسبلٹیز ہیں, ان کو اویل کرتے ہوئے تم اب کام کرو انسٹیٹیوشن کے روپ میں. تو اس بات کو جانیے کہ پہلے کام ہوتا تھا پرسنلائزڈ وے میں کام ہوتا تھا, اب ہم کو دعوی ورک کرنا ہے انسٹیٹیوشنلائزڈ وے میں کام کرنا ہے, یونیورسل لیول پہ کرنا ہے, گلوبل لیول پہ کرنا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ کام کرنا ہے تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک کام کرنے کے لیے دوسرے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں امرتسر تو آپ کو کلکتے کا راستہ چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ کلکتے ہی بھاگ رہے ہوں, امرتسر بھاگیں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو ایک کام کرنے کے لیے دوسرا کام چھوڑنا پڑتا ہے. تو دعوی ورک کرنے کے لیے ہمیں قومی کام چھوڑنا پڑے گا. دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. قومی کام کیا ہے؟ قومی کام کا لینڈ کے جھگڑے, جاب کے جھگڑے اور ریزرویشن کے جھگڑے, مٹیریل جھگڑے, ہر قوم ان چیزوں میں الجھی رہتی ہے. جس قوم کو آپ دیکھیے, ہر قوم دوسری قوموں سے, ہر گروپ دوسرے گروپ سے, ہر کمیونٹی دوسرے کمیونٹی سے مٹیریل جھگڑوں پھنسی رہتی ہے. یہ لینڈ ہم, یہ ہماری ہے, تم نے کیوں قبضہ کر لیا؟ ہمیں پولیٹیکل سیٹ دو, تم کیوں پولیٹیکل سیٹ پر بیٹھ گئے؟ ہمیں جاب دو, تم نے کیوں جاب دے رکھا ہے؟ سب ہمارے ساتھ باعث ہوتا ہے, ہمارے ساتھ تعصب ہوتا ہے, تعصب کیوں کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ یہ سب ہے قومی جھگڑے. تو یاد رکھیے, امت محمدی کو جب دعوی ورک کام کرنا ہے, امت محمدی کو جب دعوت اللہ کا کام کرنا ہے, تو اس کو قومی جھگڑے چھوڑنے پڑیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی کہ آپ قومی جھگڑے بھی لیے رہیں اور دعوی ورک بھی چلتا رہے. امپاسبل ہے یہ. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ بھی وہ ٹرمنالوجی بدلنی پڑے گی. ہمیں آج کل ٹرمنالوجی کیا چلتی ہے مسلمانوں میں کہ ہمارے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے, ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, لوگ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں. یہ جو زبان ہے کانسپریسی کی زبان, اور کہ یہ دشمن ہے ہمارا, وہ دشمن ہے ہمارا, یہ لینگویج ہی چھوڑنی پڑ جائے گی. کیوں؟ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ادائی کینٹ افورڈ ٹو اسپیک دس لینگویج بیکاز دس کائنڈ آف لینگویج انکلکیٹ ہیٹ, انٹالرنس. اب بتائیے کہ آپ اگر ہیٹ لیے ہوئے ہیں تو آپ ان کو دعوت کیسے دیں گے؟ تو امت محمدی کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ شہداء, زمین میں شہداء بنے, تو اس کے معنی یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہو گیا کہ وہ قومی کام چھوڑیں, قومی کام کو خدا پر ڈالیں. ایک حدیث ہے کہ جو آدمی خود ہی دنیا کے مادوں کو حل کرنا چاہے تو خدا اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے, اور جو خدا کے حوالے کر دے تو خدا اس کا ذمہ دار بن جاتا ہے. تو ہمیں اپنے قومی کاموں کے معاملے میں خدا کے پر ڈالنا پڑے گا, خدا پر, ورنہ ہم خدا کے ہاں یعنی آخرت میں وہ ریوارڈ ہمیں نہیں مل سکتا جو مدی ہونے کے حصے ملنا ہے, ہمیں نہیں مل سکتا. ہمیں اس معاملے میں ایک بہت ہی عجیب بات کرنا چاہوں گا کہ بعد کے زمانے میں دعوت کا تصور ہی مسلمانوں میں ختم ہو گیا. اگرچہ دیکھیے دعوت کا پروسیس جاری رہا کیوں, قرآن محفوظ تھا, حدیث محفوظ تھی, رسول اللہ کی سیرت محفوظ تھی, یہ ساری باتیں موجود تھیں, صحابہ کے حالات جو تھے وہ محفوظ تھے. تو خود اپنے زور پر لوگ اسلام کی طرف آتے رہے, بے شمار لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور صرف قرآن کو پڑھ کر کے انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. اسی کو میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ, یہ تاتاریوں نے آپ جانتے ہیں کہ عباسی دور میں حملہ کیا اور سمرقند سے لے کر حلب تک سب تباہ کر ڈالا, لیکن بعد کو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو کیسے ہوا؟ کسی دعوی ورق سے نہیں ہوا, یہ قرآن کی اپنی طاقت سے ہوا, اسلام کی اپنی طاقت سے ہوا. تو اس طرح سے اسلام خود اپنے زور پر تو بار بار پھیلتا رہا ہے, لوگوں کے دلوں میں داخل ہوتا رہا ہے, لیکن مسلمانوں میں دعوتی شعور جو ہے وہ اتنا غائب ہو گیا, اتنا غائب ہو کہ آج تک وہ موجود نہیں. آپ دیکھیے تفسیروں کو پڑھیے آپ, تو تفسیروں میں دعوت کا کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ ساری آیتیں حدیث ہیں جو آیتیں جو دعوت سے متعلق ہیں اس کے عجیب عجیب معنی لکھ رکھے ہیں. بس تفسیروں میں صبر کو منسوخ کرا دے رکھا ہے. جس تفسیر کو پڑھیے آپ جو عربی تفاسیر ہیں, تو اس میں صبر منسوخ ہے, تالیف قلب منسوخ ہے. اب بتائیے تالیف قلب منسوخ کرنے کے معنی کیا ہوئے, صبر کو منسوخ کرنے کے معنی کیا ہوئے. دعوت کا کام, یہ دعوت ورک تو بغیر صبر کے ہو نہیں سکتا ہے. یعنی قومی معاملات میں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے, سیاسی شکایتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے, مادی شکایتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے, تب جا کر دعوت ورک آپ کر پاتے ہیں. تو آپ جو ہے ان شکایتوں پر صبر کرنے کی تیاری نہیں ہے, تو دعوت ورک کیسے ہوگا؟ کیونکہ صبر منسوخ ہے. تمام تفسیروں میں صبر منسوخ بنا دیا گیا, تالیف قلب منسوخ ہے. تالیف قلب کیا ہے؟ سورہ توبہ میں پڑھ لیجئے کہ غیر مسلموں کے اندر اسلام کے بارے میں سافٹ کارنر پیدا کرنا, ایسی تدبیریں, ایسا سلوک, ایسا طریقہ جو غیر مسلموں کے اندر اسلام کے بارے میں سافٹ کارنر پیدا کرے, یہ ہے تالیف قلب. اب اس کو منسوخ کر دیا تو دعوت ورک کیسے ہوگا؟ تو تفسیروں کا پڑھ کر یہ تصور نہیں آتا پڑھنے والے کے دل میں کہ میری ذمہ داری ہے دعوت کا کام کرنا. حدیثیں دیکھیں جو کمپائل کی گئیں, تو حدیثوں میں ایسی حدیثیں بہت ہیں جن میں دعوتی پہلو ملتا ہے, لیکن آپ دیکھیں جو تبویب ہے, جو چیپٹر بنائے گئے ہیں, جو کتاب کہا جاتا ہے, تو کسی بھی حدیث میں آپ دیکھیں کتاب و دعویٰ نہیں ہے. یعنی سارے چیپٹر ہیں, کتاب الصلاۃ, کتاب الزکاۃ, کتاب الحج, یہاں تک کتاب السواک بھی رہے گا, کتاب الحیض والنفاس بھی رہے گا, لیکن کتاب الدعویٰ سرے سے کسی بھی حدیث کی بک میں موجود نہیں. ایسے جو ہمارے بڑے بڑے لکھنے والے ہیں, مثل غزالی ہیں, ابن تیمیہ ہیں, ابن قیم ہیں, شاہ ولی اللہ ہیں, انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, کنہیں کسی کی کتاب میں بھی کتاب الدعویٰ نہیں ہے. تو دعوت امت کے اندر سے حذف ہو گیا, اتنا حذف ہوا کہ موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ دعوت کا نام لیتے ہیں حالانکہ وہ دعوت نہیں کرتے. وہ مسلمانوں کی اصلاح کریں گے, کوئی مسلمان کی اصلاح کر رہا ہے, کوئی نماز روزہ سکھا رہا ہے, کوئی ملی ورک کر رہا ہے, اس کو کہتا ہے دعوت. وہ دعوت نہیں ہے. وہ دعوت واضح طور پر نام ہے انذار و تبشیر کا, انذار و تبشیر کا, یعنی غیر مسلموں کو بتانا ان باتوں کو جو خدا نے بھیجا ہے اپنے پیغمبر کے اوپر. غیر مسلموں میں دعوت کا نام ہے دعوت, لیکن دوسرے دوسرے کام کریں گے. کوئی ڈیبیٹ کر رہا ہے اس کو دعوت سمجھتا ہے, کوئی لڑائی بھڑائی کر رہا ہے اور اس کو دعوت سمجھتا ہے, کوئی سیاست چلا رہا ہے سیاست اس کو دعوت سمجھتا ہے. تو اتنا زیادہ لوگ ناشنا ہو گئے ہیں دعوت کے کانسیپٹ سے, یا تو دعوت ورک کرتے نہیں یا دوسرے دوسرے کام کرتے ہیں اس کو دعوت کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. دعوت کو خدا نے اپنی مدد کرنا کہا ہے, من انصاری اللہ. بہت پہلے بہت پہلے میں جب آدم میں رہتا تھا, یہ بات ہے 1950 کی, 1950 کی, اس وقت مجھ پر یہ کھلا کہ دعوت کا کام ہے نصرت کا کام, من انصاری اللہ. تو میں نے اس زمانے میں ایک ادارہ بنایا تھا, اس کا نام رکھا تھا انصاری اللہ اینڈ کو, کو مطلب کمپنی, انصاری اللہ اینڈ کو. اس میں تھا کچھ بروشر چھاپنا, کچھ پوسٹر چھاپنا, کچھ پمفلیٹ چھاپنا دعوتی مقصد سے. تو وہ تصور جو تھا کہ نصرت ہے یہ خدا, دعوت کرنا خدا کی نصرت کرنا ہے. تو میں نام رکھ دیا انصاری اللہ اینڈ کو, لیکن مجھے پھر نام پسند نہیں آیا یہ, تو پھر میں نے دوسرا نام رکھا ادارہ اشاعت اسلام. یہ جب کی بات ہے جب میں کہ اعظم گڑھ میں تھا. خیر, تو دعوت کو خدا نے اپنی نصرت کہا ہے. دیکھیں آپ سورت دہا میں پڑھیے, اللہ تعالیٰ نے جب مخاطب کیا حضرت موسیٰ کو تو فرمایا کہ اس طرح تو کل نفسی, میں نے تم کو اپنے لیے چن لیا, اپنے لیے بنا لیا. اذهب الى فرعون انه طغى. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ میں نے تم کو اپنے لیے چن لیا, جاؤ فرعون کے پاس اور دعوت دو. اپنے لیے کیا مطلب ہوا؟ یہ خدا کا کام ہے, خدا اس کو اپنا کام سمجھتا ہے. وہ کیسے؟ رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اس دنیا میں اس کو بسا دیا, لیکن کسی پہاڑ کی چوٹی پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے. یہ انسان کو ڈسکور کرنا ہے, یعنی میں کیا ہوں, ہو ایم آئی, واٹ از دا پرپز آف مائی لائف, واٹ از پری ڈیتھ پیریڈ, واٹ از پوسٹ ڈیتھ پیریڈ, واٹ از ہیل, واٹ از پیراڈائز. ساری باتیں جو ہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پر لکھی ہوئی نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ انسان جو ہے, یہ آبویسلی آپ کہے گا, انسان کہے گا میں تو بے خبر تھا. تو خدا نے انتظام کیا پیغمبروں کا تاکہ ان کی ان اویئرنیس کو توڑے, ان کو اویئر بنائے, لہذا تاکہ آخرت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ خدایا ہم کو تو خبر نہیں تھی, انا کنا غافلین, یہ نہ کہہ سکے. تو لوگوں کی بے خبری کو توڑنے کے لیے خدا نے پیغمبر بھیجے, لہذا یکون للناس اللہ حجت بعد الرسول. خدا کے اوپر لوگوں کو یہ کہنے کو موقع نہ رہے کہ ہم تو بے خبر تھے, کیوں ہمیں آپ ہیلمٹ ڈالیں گے. اس کے لیے خدا نے پیغمبر بھیجے, کتاب اتاری, وحی کی, لوگوں کی بے خبری کو توڑنے کے لیے. تو یہ ہوا خدا کا کام. مثلا ہم پیسہ کما, گھر بنائے تو ہمارا کام ہے, ہمارے بچوں کے لیے کپڑا خریدے تو ہمارا کام ہے, بچوں کو تعلیم دلائیں تو ہمارا کام ہے, ہم ایگریکلچر کریں, ہارٹیکلچر کریں, بزنس کریں تو ہمارا کام ہے. لیکن یہ بات کہ لوگوں کی ان اویئرنیس کو توڑا جائے, لوگوں کی بے خبری کو ختم کیا جائے, مرنے سے پہلے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, یہ ہے خدا کا کنسرن جس نے پیدا کیا ہے. کریٹر کا ایک کنسرن ہے کہ جب لوگ مریں, مر کر میرے پاس آئیں, تو یہ کہنے کو نہ رہے ان کے پاس کہ ہم تو بے خبر تھے, ہمیں پکڑتے ہیں آپ ایسی بات پر جس کو ہم جانتے نہیں تھے. یہ ہے خدا کا کنسرن. تو جب آدمی دعوت کے لیے نکلتا ہے تو وہ خدا کے کام کے لیے نکلتا ہے. یہی بات سورہ حج, سورہ بقرہ میں, سورہ حج میں کہی گئی ہے کہ امت محمدی کے بارے میں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت قرآن میں 1400 سال سے موجود ہے. آپ تفسیروں کو پڑھیے, عجیب عجیب معنی لکھ رکھے ہیں اس کے. کسی بھی تفسیر کو لے کے پڑھیے آپ. کل سے آج تک میں نے بہت ساری تفسیریں پڑھ ڈالی, ہر تفسیر میں عجیب غریب معنی لکھے ہیں اس کے. جو اصل معنی ہے وہ کسی بھی تفسیر میں مجھے نہیں ملا. دیکھیے وسط کے معنی ہوتے ہیں بیچ, مڈل. مڈل وسط کے معنی افضل کے نہیں ہوتے ہیں. اور بنا دیا کہ افضل بنا دیا تم کو ہم, یہ تو ہے ہی نہیں لغت میں, ڈکشنری میں. تو فرمایا کہ ہم نے بنا دیا تم کو بیچ کی امت, یعنی مڈل نیشن. پکتھال ہی نے صرف صحیح ترجمہ کیا ہے, پکتھال نے, مارماڈوک پکتھال نے, اس نے لکھا ہے کہ ہم نے تم کو مڈل نیشن بنایا, بیچ کی قوم بنایا. بیچ کا مطلب کیا ہے؟ بیچ کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں, خدا اور انسان کے بیچ میں. تو پہلے خدا اور انسان کے بیچ میں ہوتا تھا پیغمبر, پیغمبر جو ہوتا تھا وہ خدا اور انسان کے بیچ میں ہوتا تھا, یعنی خدا سے لینا اور انسان کو بتانا. یہ ہے امت وسط, مڈل نیشن یا مڈل کمیونٹی. تو خدا اور انسان کے بیچ میں بنایا گیا پیغمبر کو, اور پیغمبر کی نیابت میں امت محمدی کو کہ خدا سے لو اور انسانوں تک پہنچاؤ. یہ کتنی عجیب غریب بات ہے کہ ہم بیچ کے لوگ ہیں, یعنی خدا سے پا کر دوسروں کو پتانا ہے. یاد رکھیے یہی ایک کام ہے جو خدا والا کام ہے. سارے کام اس کے سوا جو ہیں وہ اپنے کام ہیں, اپنی تربیت, اپنا تزکیہ, اپنی تعلیم. سارے دوسرے جو کام ہیں وہ ہمارے اپنے کام ہیں. یہ دعوت کا کام صرف ایک ایسا کام ہے جو خدا کا کام ہے. اسی لیے خدا نے کہا اس کو کہ میری نصرت, من انصاری اللہ لیکن الرسول شہید علیکم وتکون شہداء علی الناس, یعنی تاکہ خدا کا رسول تمہارے اوپر گواہ بنے اور تم دوسرے انسانوں کے اوپر گواہ بنو. گواہ بننا کیا ہے؟ یعنی خدا کے لیے کھڑا ہونا, خدا کا ایمبیسڈر بن کر کھڑا ہونا, خدا کا ریپرزینٹیٹو بن کر کھڑا ہونا. یہ مطلب ہے گواہ کا, کہ میں ہوں بتانے والا کہ پوچھو تم کو کیا جاننا ہے خدا کے بارے میں, تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, میں اس کے لیے ریسپانسبل ہوں کہ بتاؤں تم کو. تو آپ کو بتانا ہے خدا کا ایگزسٹنس, خدا کا کریشن پلان, اور ساری باتیں جو خدا چاہتا ہے انسانوں کو پہنچانا, ان سب کو بتانے کا ذمہ دار ہے وہ آدمی جو اپنے کو گواہ بنائے. انتم شہداء اللہ فی الارض کا مطلب یہی ہے. تو یہ کیسی عجیب بات ہے, آپ غور کیجئے کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں, ہم خدا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ کتنا عجیب غریب ہے احساس. تو یاد رکھیے جو آدمی خدا کو ریپرزینٹ کرنے لگے تو اس کے سارے کام خدا اپنے ذمے لے لیتا ہے. 1962 میں آسام میں چین نے حملہ کر دیا. وہاں ایک تیز پور کمشنری ہے, وہاں پر ایک آدمی تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا, تو وہ بھاگا وہاں سے. تو بھاگا تو وہ پکڑا گیا. اگر ڈٹا رہتا وہاں تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہیلی کاپٹر جاتا اس کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہ گورنمنٹ کا آدمی تھا, گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو بچائے. اس کے لیے فوج بھیج جاتی, اس کے لیے ہیلی کاپٹر بھیج جاتا, اس کے لیے ہوائی جہاز بھیج جاتا, اس کے لیے اسپتالوں کے دروازے کھول دیے جاتے, لیکن وہ بھاگ گیا. بھاگ گیا تو پکڑا گیا, جیل بھیجا گیا اس کو. اس کی ذمہ داری وہی تھی, وہی کھڑا رہنا تھا اس کو. یہی معاملہ پیغمبر کا ہوتا ہے, یہی معاملہ امت محمدی کا ہے. اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے نینوا میں. نینوا ایک شہر تھا عراق میں, وہاں پر بھیجے گئے وہ. انہوں نے کچھ دن دعوتی کام کیا, لیکن اس سے پہلے کہ دعوتی کام کو مکمل کریں, جس کو کہا تھا اتمام حجت, اس سے پہلے وہ چلے گئے. قرآن میں تو ہے کہ مغاضباً, غصہ ہو کر چلے گئے. ذہب مغاضباً وذنوا نے ذہب مغاضباً وذن اللہ نقدر علیہ, کہ وہ جہاں بھیجا گیا تھا ان کو, تو جس طرح سے تیز پور کی کمشنری کا گورنمنٹ کا افسر وہاں سے بھاگ گیا تو اسے پکڑا گیا کہ تم کو وہیں کھڑا رہنا تھا, کچھ بھی بیتنے دو, تمہارے اور تمہاری فیملی کے ہم ذمہ دار ہیں, جو بیتنا بیتنے دو. یہ گورنمنٹ آف انڈیا اس کے پورا چارج لے لیتی, اس آدمی کا, اس کے فیملی کا, اس کی ہر چیز کا, اگر وہاں ڈٹا رہتا وہ. بھاگ گیا تو پھر جیل میں پہنچا وہ پکڑ کر کے. تو حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے چلے گئے, تو کیا ہوا, ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے, اور پھر آپ کہانی پڑھ لیجیے قرآن مجید میں, وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے. پھر جب انہوں نے مغفرت استغفار کیا اور معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو, تو پھر واپس گئے وہ نینوا, پھر دعوتی کام کیا. آج مسلمان جن مسائل لڑ رہے ہیں وہ تو مچھلی کے پیٹ ہے. وہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں سیاسی مسائل, مادی مسائل کے لڑ رہے ہیں, وہ تو خدا کی طرف سے ہیں. وہ تو آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں. یہ آپ کو لوٹنا پڑے گا دعوی ورگ کی طرف. یہ لڑائیوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. 200 سال سے مسلمان لڑ رہے ہیں سیاسی شکایتوں پر, اور زمین کو چھیننے کے لیے دوسروں سے, اور مادی کہ مادی اعتبار سے تم نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے, ہم تم سے لڑیں گے. تو مادی شکایتوں کو لے کر, سیاسی شکایتوں کو لے کر, زمینی شکایتوں کو لے کر لڑ رہے جن قوموں سے, وہ سارا معاملہ خدا کا معاملہ ہے. لڑنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. دعوتی ذمہ داری کو چھوڑنے کے نتیجے میں اس وقت مسلمان پرابلم کے پیٹ میں ہیں, جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. انہیں لوٹنا پڑے گا دعوت ورگ کی طرف, نہیں تو قیامت آ جائے گی اور مچھلی کی پیٹھی پہ رہیں گے, مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے ان کی. آخر 200 سال کا کم ہے آنکھ کھولنے کے لیے؟ 200 سال سے یہ جہاد ہو رہا ہے, جہاد قومی, جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے, یہ قومی جہاد ہے. جہاد ہوتا ہے اللہ کے لیے, یہاں جہاد ہو رہا ہے کس کے لیے؟ سیاسی پاور لینے کے لیے, زمین چھیننے کے لیے, مادی فائد کے لیے. یہ جہاد نہیں ہے, یہ قومی لڑائی ہے. لیکن اس میں مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے, یاد رکھیے, جیسا کہ 200 سال سے کامیاب نہیں ہوئے. آپ دیکھیے فلسطین میں 1948 میں وہاں کے مسلمانوں کو, یعنی عربوں کو, فلسطین کا 1/3 ملا ہوا تھا, نہیں 2/3 ملا ہوا تھا. یعنی بالفور کی تقسیم کے مطابق 1948 میں فلسطین کا 1/3 تھا یہودیوں کے پاس اور 2/3 تھا عربوں کے پاس. آج کا آج کچھ بھی نہیں ہے, اور 60 برس سے لڑ رہے وہ. کیوں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بن گیا ان کا جہاد, الٹا کیوں ہو گیا؟ کیوں یہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں وہ؟ یہودی سے نہیں لڑنا ہے انہیں, خدا سے مغفرت مانگنا ہے, داور کی طرف لوٹنا ہے. دیکھیں, یاد رکھیے, ہندو ہمارے مدعو ہیں, عیسائی ہمارے مدعو ہیں, یہودی ہمارے مدعو ہیں, امریکن ہمارے مدعو ہیں. ہمیں ان کے اوپر دعوی ورک کرنا ہے, ہمیں جہاد نہیں کرنا ہے, ہمیں لڑنا نہیں ہے. یہ سارا جو مسلمانوں کے جو سو کال میڈیا ہے مسلمانوں کا, یہاں سے لے کے امریکہ تک, سب بس صرف کمپلین پروٹیسٹ کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا میڈیا پروٹیسٹ میڈیا ہے, مسلمانوں کے اخبارات پروٹیسٹنٹ بنی ہوئی ہیں. سب پوری پوری مسلم کمیٹی پروٹیسٹنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے. کس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہو رہا ہے وہ تو خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. ہما اصحابکم من مصیبت، یہ سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ کیوں خدا کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے. اس کی مثال قرآن میں دی گئی حضرت یونس علیہ السلام کی شکل میں. قرآن میں انبیاء ہیں، 25 انبیاء ہیں، وہ سب ہمارے لیے بہت بڑا اس میں لیسن ہے. ہر نبی ایک لیسن لیے ہوئے ہے، ہر نبی ہمیں ایک بات بتا رہا ہے. حضرت یونس علیہ السلام جو آئے تھے نینوا میں، ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ دعوت چھوڑو گے تو جاؤ گے مسائل کے پیٹ میں، دعوت چھوڑو گے تو پرابلم میں گھر جاؤ گے، دعوت چھوڑو گے تو مچھلی کے پیٹ میں جاؤ گے. اس وقت ہم وہی حال ہمارا ہے، اس وقت ہم مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اس وقت ہم پرابلم کے پیٹ میں ہیں، اس وقت ہم مسائل کے پیٹ میں ہیں. یہ سب لڑائیاں بالکل کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ان سے. کیا 200 سال کافی ہے؟ یہ نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے. 1799 میں جب ٹیپو سلطان جو ہے لڑ کر کے ہلاک ہوئے تھے انگریزوں کے مقابلے میں، اس وقت سے شروع ہوا ہے جہاد 1799 میں. اور آج چلا جا رہا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوا. تو بہرحال یاد رکھیے، امت مسلمہ کا مطلب ہے کہ امت، یہ امت وسط ہے. امت محمدی جو ہے امت وسط ہے، یعنی بیچ کی امت، مڈل نیشن، یعنی خدا اور انسان کے بیچ میں. خدا سے مل چکا ان کو قرآن، مل چکا پیغمبر، مل چکے سب کچھ مل چکا. اسی کو لے کر دنیا میں پھیلانا ہے، ہمیں دنیا کو بتانا ہے. میں جب آج کل کے انسان کو دیکھتا ہوں، مثلا میں ریڈیو اکثر سنتا ہوں، اس میں لوگ کہا لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گاسپ کر رہے ہیں، وہ سب آتا ہے ریڈیو میں. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ انسان جو ہنس رہا ہے وہ بہت جلد روئے گا. جو انسان آج ہنس رہا ہے وہ بہت جلد روئے گا. ابھی دیکھیے ہمارے ایک ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں، مسٹر اسلم صاحب گورنمنٹ آف انڈیا میں ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی کالونی میں ایک آدمی تھا مسٹر باجوا، وہ کہتا تھا ہم اس کالونی کو نمبر 1 کالونی بنائیں گے 6 مہینے کے اندر، اور آج وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکے ہیں. وہ تو جب میں سوچتا ہوں اس باتوں کو، سوچتا ہوں کہ کتنا انوکھا ایک واقعہ ہونے والا ہے. اچانک ہم ایک ایسی جگہ کھڑے ہوں گے کہ وہاں سے ہمارے پاس کوئی ریٹرن ٹکٹ نہیں ہوگا. اچانک ابھی میں مر جاؤں تو پھر واپس جانا چاہوں آپ کے پاس تو میں واپس نہیں آ سکتا. مرتے ہی بچے بھی چھوٹ گئے، گھر بھی چھوٹ گیا، ساتھی بھی چھوٹ گئے، پیسہ بھی چھوٹ گیا، یہاں تک کپڑا بھی اتر گیا باڈی کا، ایک گلاس پانی بھی لے کر میں نہیں جا سکتا وہاں پر. اگلا سفر جو مجھے کرنا ہے وہاں میرے لیے ممکن نہیں ہوا کہ میں فرشتے سے کہوں ملک الموت سے کہ بھائی ایک گلاس پانی لے کے چلنے دو. کیسا عجیب معاملہ پیش آنے والا ہے. اور پھر وہ اٹرنلی ہوگا، اٹرنلی ہمیشہ کے لیے ایک ایسی دنیا میں رہنا ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. یہ ہے وہ کام جو کرنا ہے امت محمدی کو، مرنے سے پہلے لوگوں کو بتا دینا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو، تمہارا سفر جو ہے کدھر ختم ہونے والا ہے. یہ ہے دعوت ورک. دعوت ورک نام ہے انذار و تبشیر کا. ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سرگزشت انذار. انذار کیا ہے؟ انذار دعوت ہے. تو میں کہوں کہ سرگزشت دعوت، انسانوں کو بتانا. کس بات کا بتانا؟ خدا کے ایگزسٹنس کو بتانا، خدا کے کریشن پلان کو بتانا، دنیا میں انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے اس کو بتانا، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کو بتانا, ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتانا, ہیلو پیراڈائز کے بارے میں بتانا, یہ ہے انذار و تبشیر, یہ دعوت اللہ. میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو پوری امت محمدی کے لیے ہے, ایک فرد کے لیے بھی ہے, پوری امت محمدی کے لیے بھی ہے. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله عن هموم الدنيا, جس نے اپنا سارا کنسرن صرف آخرت کو بنا لیا. ہم کے معنی ہوتے ہیں غم, یعنی کنسرن. جس نے اپنا سارا کنسرن آخرت کو بنا لیا تو دنیا کے معاملے میں خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ دعوت کے کام میں اٹھیں, دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگائیں, انسان کو یہ خدائی کام کہ خالق چاہتا ہے کہ مخلوق جان لے کے کیا ہونے والا ہے آئندہ, یہ خدا کا کنسرن ہے. یعنی خدا کے کنسرن کو آپ اپنا کنسرن بنا لیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خدا کے کنسرن کو اپنا کنسرن بنا لیں تو آپ کا جو کنسرن ہے اس کی ذمہ داری خدا لے لیتا ہے. میں اس کا زندہ ثبوت ہوں. اب سے 85 سال پہلے میں پیدا ہوا, میں نے کبھی کوئی کمائی کا کام نہیں کیا, کبھی نہیں کمائی کا کام کیا. میں بچپن سے میں کہا کرتا ہوں کہ میں آئی ایم بورن دائی, بائی برتھ میں دائی ہوں. شروع سے میں اسی طرح کے کام میں تھا اور زندگی پر دعوت کا کام کرتا رہا, لیکن میں زندہ ہوں, ایسا تو نہیں کہ مر گیا میں. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے گھر بھی دیا, میرے لیے بچے بھی دیے, میرا سب کام چلتا رہا, میری پوری فیملی میری سپورٹ پر کھڑی ہو گئی. کیسی انوکھی بات ہے کہ پوری فیملی میری پوری سپورٹ پر کھڑی ہو, میرے بیٹے میری بیٹی سارے لوگ. تمہارا کام چل رہا ہے, یہ مطلب ہے کہ جب تم خدا کے کنسرن کو اپنا کنسرن بناؤ گے تو تمہارے جو معاملات دنیا کے جو معاملات وہاں خدا اس کا چارج لے لے گا, اس کا چارج لے لے گا. یہ بات فرد کے لیے بھی ہے, پوری امت کے لیے بھی ہے. امت محمدی نے یہ کام نہیں کیا تو آپ دیکھیے ہر جگہ دوسروں کے وکٹم بنے ہوئے ہیں, دوسروں کا شکار بنے ہوئے ہیں. یعنی خدا نے چارج نہیں لیا ان کے مادی معاملات کا, ان کے قومی معاملات کا, تو کیا کہتے ہیں کہ سب لوگ دشمن ہمارے ہیں, سب ہمارے انمی ہیں. انمی نہیں ہے, خدا نے چارج نہیں لیا تمہارا, کیونکہ تم نے خدا کے کنسرن کو اپنا کنسرن نہیں بنایا. اب میں کچھ بات اپنی ٹیم کے بارے میں کہوں گا. ایک بات میرے مائنڈ میں بار بار آتی ہے, وہ یہ ہے کہ میری ٹیم, یہ جو ٹیم ہے ہماری دعوتی ٹیم, اس میں کیا اسپرٹ ہونی چاہیے, کیا اسپرٹ ہونی چاہیے. تو میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, سکھ لوگوں کی مثال. آپ جانتے ہیں کہ سکھ لوگوں میں 10 گرو ہوئے ہیں, 10 گرو کے بعد کوئی اور گرو نہیں آیا ان کے یہاں. 300 سال پہلے گرو تیغ بہادر سنگھ پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں 10واں گرو ہوں اور میں میرے اوپر گروائی ختم ہے, اب کوئی اور گرو نہیں آئے گا. تو انہوں نے ایک وہ دیا, ایک یعنی ایک سکھ لوگوں کو کہ گرو مانیو گرنتھ, گرو مانیو گرنتھ. وہ جو گرنتھ ہے وہاں میں گیا ہوں امرتسر کے گرودوارے میں, موٹی سی کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں گرو گرنتھ صاحب. اس میں گرو نانک نے جو کچھ کمپائل کیا تھا وہ اس کا مجموعہ. پہلے زمانے موٹا پیپر ہوا کرتا تھا تو پہلے کی لکھی ہوئی ہے وہ تو موٹی سی ہے وہ, اب تو پتلی سی ہو جائے گی آپ چھاپیں اس کو. تو ایک موٹی سی کتاب ہے, وہ ایک ٹیبل پر رکھی رہتی ہے وہاں پر, وہی گرو گرنتھ. تو انہوں نے کہہ دیا کہ گرو مانیو گرنتھ, اب میرے بعد یہی گرنتھ تمہارا گرو ہے. 300 سال سے سکھ اسی گرنتھ کو گرو مانتے ہیں, اور کتنا آپ دیکھ کتنا ان میں ایکا ہے, کتنی یونٹی ہے, کتنی سالیڈیریٹی ہے, کس طرح سے لائلٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنے دھرم میں. وہ تو گرو مانیو گرنتھ کے فارمولے کو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ گرو مانیو مشن. یہ میں دینا چاہتا ہوں آپ کو, یہ مشن ہی آپ کا گرو ہے. گرو مانیو مشن. ہوتا کیا ہے دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سے لوگ ہوں تو ڈفرینسز آتے ہیں, ڈفرینسز آتے ہی آتے, ڈفرینسز آر بٹ نیچرل. وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری بات نہیں چلی, میری بات نہیں چلی. تو آپ کے اندر یہ ذہن ہو جائے کہ بھاگ جائے میری بات, مشن کو پریویل کرنا ہے. آلریڈی سکھ لوگ یہی کر رہے ہیں. ہمارے ڈفرینسز بھاڑ میں جائیں, اس گرنتھ کو پریویل کرنا, اس گرنتھ کو سرداری کرنا, اس گرنتھ پر ہمیں جمع رہنا, اس گرنتھ پر ہمیں یونائٹ رہنا ہے. آپ دیکھیں کہ 300 سال سے ایک گرنتھ کے اوپر وہ اکٹھا ہیں سکھ لوگ اور ترقی کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اس ملک میں جانتے ہیں کیا پوزیشن ہے سکھ لوگوں کی, 2% ہے وہ, 2%, اور ملک کی 20% اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں. وہ 2% جو کمیونٹی ہے وہ ملک کی 20% اکانومی کنٹرول کر رہی ہے. اس کے مقابلے ہم 9 بہار ہیں, ہم 9 بہار ہیں. کیوں؟ اسی فارمولے کی وجہ سے. ان میں ایکا ہے, یونٹی ہے, سالیڈریٹی ہے, لائلٹی ہے. تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کے اندر دعوتی اسپرٹ پیدا ہوئی, دعوت کا جذبہ پیدا ہوا. ورنہ دیکھے کہ 1400 سال سے جو دعوت کا بات ہی غائب ہے, یعنی قرآن میں بھری ہوئی ہے, حدیث میں موجود ہے, لیکن جو انسانی لٹریچر بنا تفسیر کی شکل میں, شرحوں کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں, فقہ کی شکل میں, فقہ پر اتنی کتابیں ہیں, کسی بھی کتاب میں کتاب دعوت نہیں, کسی بھی فقہی کتاب میں کتاب دعویٰ نہیں. پوری پوری تاریخ گزر گئی اور لوگ دعوتی وہ ذہن ختم ہو گیا. تو میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ من احیا سنتم من سنتی امیتت بادی فلح اجر و میت شہید. جو شخص میری کسی مردہ امت کو زندہ کرے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. 100 آدمی مر کر خدا کے راہ میں شہید ہو جائیں تو کتنا بڑا ثواب ہے, ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑا ثواب ہے. وہ اس انسان کو ملے گا جو کسی سنت کو زندہ کرے. تو لوگ اس حدیث کو سب لوگ جانتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں اپلائی کرتے ہیں. وہ مثلا ایک زمانے میں بیوہ سے نکاح کرنا معیوب ہو گیا تھا, لوگ بیوہ سے نکاح نہیں کرتے تھے. تو ایک عالم نے اس کو زندہ کیا, تو ان کو کریڈٹ دیا تھا کہ انہوں نے نکاح بیوگاں کو زندہ کیا. ایسے کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو. ایک مشہور عالم تھے, ان کے زمانے میں لوگ جراب پر مسح کرنا جو ہے اس کو غیر افضل سمجھتے تھے, غیر افضل, پاؤں دھونا چاہیے, مسح نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ المس و الخفین واجبن, المس و الخفین واجبن, مسح کرنے کو واجب بتا دیا. حالانکہ واجب نہیں ہے, وہ تو ایک رخصت ہے, لیکن چونکہ لوگوں کو کراہت ہو گئی تھی, اس کو غیر افضل سمجھتے تھے, تو ان کا کہا کہ نہیں. تو کہا انہوں نے زندہ کیا اس سنت کو جس کے بارے میں لوگوں کے ذہن ہٹ گیا تھا. یہ چھوٹی سنتیں ہیں یہ سب. اور سب سے بڑی سنت جو رسول اللہ کی وہ دعوت ہے, دائن اللہ بیز نہیں وسراج منیرا. یہ تو آپ کی اصلی سنت تھی, یہ تو رسول اللہ اسی لیے بھیجے گئے تھے. سب سے بڑی نمبر 1 سنت جو ہے آپ کی وہ دعوت ہے, وہی ختم. وہ کتابوں میں نہیں ہے, عمل میں نہیں ہے. جو دعوت کا نام لیتا ہے وہ دوسرے دوسرے کام کرتا ہے, اس کو کہتا ہے دعوت. ایسے لوگ تو مانس مارکیٹ کے مستحق ہیں. تو آپ لوگوں کو خدا کے فضل سے اس چیز کی توفیق ہوئی جو ایک سنت مردہ بنی ہوئی تھی. تو یہ کتنا بڑا آپ کو شکر کرنا چاہیے اس پر. لیکن یاد رکھیے, شیطان ہمیشہ پیچھے لگا رہتا ہے, اور شیطان ہمیشہ آتا ہے ڈفرینسز کے راستے سے. یاد رکھیے, جب آپ کے دل میں کوئی ڈفرینس آیا تو آپ سمجھتے ہیں بس یہی صحیح ہے, وہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, تو آپ حق کے نام پر وہ شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں. حق کے نام پر کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ حق ہے, تو میں کیوں جھکوں, میں کیوں مانوں. اس وقت حق کو بھی رد ادا کرنا پڑتا ہے جب یونٹی خطرے میں ہو, یونٹی خطرے میں جب ہو. تو یہ ہے گرو بانڈیو مشن, ہماری رائے نہیں بلکہ مشن جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے. مشن کا انٹرسٹ, میرا انٹرسٹ نہیں مشن کا انٹرسٹ, میری رائے نہیں مشن کی رائے. یہ میں آپ کو دیتا ہوں فارمولا. گرو تیغ بہادر سنگھ نے جو فارمولا دیا تھا بہت صحیح فارمولا تھا, میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں ان کے اپنے لحاظ سے. اس کو یہاں پر اپلائی کیجئے آپ. گرو ماریو مشن, آپ کے اندر یہ ذہن ہو کہ مشن کے لیے ہمیں جینا مرنا ہے. دیکھیے یہ جو فارمولا ہے, اس فارمولے کو نیشنل لیول پر اپنایا ہے جاپان نے. جاپان میں دیکھیے اتنی یونٹی ہے کہ وہاں ٹکراؤ ہوتے ہی نہیں. وہ کیسے, انڈیا کے ایک صاحب گئے جاپان, میں بھی جاپان گیا ہوں لیکن یہ واقعہ ایک صاحب نے بتایا. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی فیکٹری دیکھنا چاہتا ہوں. تو ان کو جاپان کی ایک فیکٹری میں لے جایا گیا. جب گئے وہاں پر فیکٹری میں, انہوں نے دیکھا کہ جتنے ورکر ہیں سب کالی پٹی باندھیں گے, یہ خوب کام کر رہے ہیں لیکن کالی پٹی بدھی ہوئی ہے. تو انہیں پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اسٹرائک پر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اسٹرائک پر ہیں. تو ابھی کیسی اسٹرائک ہے, ہمارے اسٹرائک کے بعد تو کام چھوڑنا, اور تم کام کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم اپنے ریزنٹمنٹ کو رجسٹر کرنے کے لیے پٹی باندھ دیا ہے, لیکن جو پروڈکشن بن رہا ہے وہ تو کاپی پروڈکشن ہے. جاپان ایکسپورٹ کرتا ہے, ایکسپورٹنگ کنٹری ہے وہ, ہم ایکسپورٹ کرنے کے لیے سامان بنا رہے ہیں. تو اگر سامان وقت پر نہیں بنا, وقت پر سپلائی نہیں ہوئی, تو جاپان کی بدنامی ہوگی, ہماری قوم کی بدنامی ہوگی. ہم اپنی قوم کو بدنام نہیں کرنا چاہتے. تو قوم کے نام پر انہوں نے ذاتی شکایت کو سائڈ میں رکھ دیا. آپ کو میں کہوں گا کہ مشن کے نام پر آپ کو جینا ہے, ہر ذاتی شکایت کو آپ کو سائڈ میں رکھ دینا ہے. یہ ہے گرو مانیو مشن. ذاتی شکایت سب سائڈ پر, مشن کا انٹرسٹ جو ہے وہ اصل ہے. تو آپ کو اسی اسپرٹ کے ساتھ رہنا ہے. صحابہ کرام نے اسی اسپرٹ کے ساتھ کام کیا, تب یہ اتنا بڑا کام کر پائے وہ. تو میں آپ کو یہی فارمولا دیتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا شعور عطا فرمایا. اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اسی پہ ہمیں جینا ہے, اسی پہ ہمیں مرنا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ ہم گرو ماریو مشن کے اسپرٹ کے ساتھ جڑے رہیں اس کام میں. جب بھی ڈفرینس آئے, جب بھی اپنا کوئی ذاتی انٹرسٹ وہاں پر کلیش کر رہا ہو, اس کو سائڈ میں رکھ دیجئے اور یہ سوچیے کہ ہمیں مشن کا انٹرسٹ دیکھنا ہے, مشن کا فائدہ دیکھنا ہے. مشن نے گڑبڑ ہونے پائے, باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے. ذاتی انٹرسٹ اللہ تعالیٰ کے حوالے, ذاتی ڈفرینس اللہ تعالیٰ کے حوالے, ذاتی رائے اللہ تعالیٰ کے حوالے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے. تو میں یہی آپ کو فارمولا دیتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے اس کو بٹھا لیے دماغ میں اپنے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کا شعور دیا, اور شکر کا یہ تقاضا ہے کہ آپ پوری طرح اس سے جڑے رہیں, کسی حال میں اس سے نہ کٹے, کوئی بھی ڈفرینس, کچھ بھی پیش آئے, پیش آتا رہے, وہ سب اللہ کے اوپر, اللہ کے اوپر, اللہ کے اوپر. یہ دعوتی مشن جو ہے, یہ دعوتی مشن ہی آپ کا سب کچھ ہو, یہ آپ کا سول کنسرن ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.